أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة آل عمران میں رد تھا نسوارا کا اور یہ تفصیل تھی ولد ضالین کی، جبکہ بقرہ میں مفصل رد ہوا ہے یہود کا اور وہ تفصیل واقع ہوئی ہے غیر المغضوب علیہم کی. انعمت علیہم کی تفصیل میں پوری سورۃ النساء ہے. یہاں ان لوگوں کے تذکرے ہیں، احکام ہیں، مسائل اور بیانات ہیں جن پر کسی نہ کسی طرح انعام ہوا یا جن جرائم سے انعامات سلب ہو گئے. وہ وجوہات و اسباب جو سبب بنتے ہیں خدائی نعمتوں کے، اور وہ مصالیب اور قبائح، عیوب اور جرائم جو اللہ کے انعامات کے سلب کے سبب بنتے ہیں. وہ لوگ جو مستحق کے انعامات ہیں جیسے مومن، اور وہ لوگ جن کے انعامات سلب ہو چکے ہیں جیسے یہود و نصارہ. گزشتہ سورت میں ایک اشارہ سا تھا من ذکر او انثى، کہ عمل کرنے والا مذکر ہو یا خاتون ہو. بعض تفاسیر میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اکثر بیانات اور تفصیلات رجال سے متعلق ہیں، ہم خواتین کا ذکر کہیں نہیں ہے، حالانکہ خواتین تو مردوں کے بیان میں شریک ہوتی ہے جب تک مخصوص بیان نہ ہو. تو یہاں اتصالاً اور اصالتاً ایک سورت رکھی گئی ہے اور اس کا نام ہے سورۃ النساء. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم خواتین کو سورۃ النساء پڑھا لو، اس میں ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت عورتوں کو بہت زیادہ ہے. گزشتہ سورت کے شروع میں ایک خاتون حضرت مریم سے پیدا ہونے والے پیغمبر عیسیٰ مسیح سے متعلق کچھ لوگوں نے غلط نظریات ایجاد کیے تھے اور ان کا رد کیا گیا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور یہ کہ عیسیٰ مسیح کو قدرت کا کرشمہ کے بجائے قدرت کا شریک اور جز سمجھنا بد باطنوں کا کام ہے. اما الذین فی قلوبہم زیغ، اور اس طرح روش اختیار کرنا، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتر، بس یہ لوگ فتنہ و فساد کرنے کے در پہ. اور عیسیٰ مسیح کا ایسا ہونا یقیناً متشابہ ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات و محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. چنانچہ ایک خاتون روئے زمین کی مائی مریم اور اس کی والدہ جس نے نظر مانی، دو بزرگ خواتین کا تذکرہ گزشتہ سورت میں ہوا ہے، تو ایسے قوانین جس میں زیادہ خواتین شریک ہو وہ اس سورت میں بیان ہوئی، یا یوں کہیے گزشتہ سورت میں جب انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں تو ایسا کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو، تو اس صورت میں تو کہا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہے، اور اس صورت میں ہے وہ خلق منہا زوجہا کہ آدم سے اس کی بیوی پیدا ہے، گویا کہ حوا کا باپ ہے اور ماں نہیں، اس لیے اس سورت کا سابقہ سورت سے ربط اور رنگ بہت قریب کا ہے. اس سورت میں معذورین کے مسائل بھی تھے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اور اس سورت میں معذورین یتامى مساکین بیوائے ان کے حقوق اور توریث و آداب بیان فرمائے. اس صورت میں حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اس صورت میں ایسے دو نظام ذکر کیے جس سے مصابرہ اور مرابطہ میں سہولت ہو جائے. سورت سورت سالفہ کے ساتھ کئی وجوہ سے مربوط ہے. اس سورت میں آدم اور آل عمران اور نوح اور ابراہیم کے تذکرے تھے، اس سورت میں آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور اس صورت میں تمام کائنات کے انسانوں سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اس صورت میں ان کا مرض بیان کیا تاخیر میں، بخل، خرچ نہ کرنا، مال کے ساتھ دل باندھنا. اس صورت میں اس بخل کا ایک اور مرحلہ کہ یتیم اور مسکین کا حق بھی مارا جاتا ہے، اور اتنے کمزور اور ضعیف معاشرہ اس کی حق تلفی کی جاتی ہے. اس لیے ابتدائی 57 آیات میں 16 احکام ہیں، اور آخری بیچ کے 75 آیات میں 8 احکام ہیں، اور آخر حصے میں لوگوں کی قسمیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس سورت کا موضوع ہے اثبات الامور المصلحہ الممدۃ للتوحید والرسالۃ، ایسے امور کا بیان جن کے سمجھنے سے اور نافذ کرنے سے ایک موحد کو زندگی گزارنے میں سہولت ہوگی، اور ایک رسالت پر ایمان رکھنے والے کو زندگی بہترین اختیار کرنے میں سہولت ہوگی. تو اثبات الامور المصلحہ الممدۃ للتوحید والرسالۃ، سورت میں بیشتر وہ مسائل جو گزشتہ سورتوں میں اجمال ہے اس میں تفصیل آ رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، مثلا گزشتہ سورت میں تھا بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، بس صرف اتنی بات تھی، تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس میں فرمایا الذی خلقکم خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہ، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا. یہ تفصیل ہو گئی اس میں. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا دونوں سے مرد کثیر بہت اور عورتیں. صبح و شام پیدا ہوتے تھے، صبح و شام پیدا ہوتے تھے آدم و حوا سے، اور ان کے درمیان ازدواج ہوتا تھا، وہ بچے پیدا ہوتے تھے. شام کے پیدا جو صبح پیدا ہوتے تھے ان کے اجنبی اور غیر سمجھے جاتے تھے. اللہ نے خود ان میں ایسی اجنبیت ڈالی تھی. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے، تسالون بھی، جس کے سے تم مانتے ہو، والارحام، اور رشتوں سے. اللہ تعالی سے ڈرو جس سے تم ہر چیز مانگتے ہو، اور والارحام، اور واتقوا الارحام، رشتے ناطوں کا بھی خیال رکھو. اللہ سے بھی ڈرو اور شیر سے بھی ڈرو. اللہ سے تو ہمیشہ ڈرو، عبادت کرو، معبود مانو، اور شیر سے اس لیے ڈرو کہ وہ پنجے مارتا ہے اور وہ گردن توڑتا ہے. وہی نسبت یہاں ہے، واتقوا اللہ واتقوا الارحام. دوسری تفسیر کہ قرآن شریف کو دیکھو، واتقوا اللہ الذی تساءلون به، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور ارحام کے ذریعے بھی مانگتے ہو کہ ماما، پھوپھی، خالہ، نانی، نانا، ان کے پاک مقدس اور پیار بھرے رشتوں سے محبت ہوتی ہے. تو ان رشتے ناطوں کو توڑو نہیں، اور ان رشتے ناطوں کو بچا کے رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وآت الیتاما اموالہم، دے دو یتیموں کو ان کے مال. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، ملانا نہیں ناپاک کو پاک سے. یتیم کا مال تمہارے لیے ناپاک ہے، تمہارا اپنا مال پاک ہے. پاک ناپاک نہ ملاؤ. ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ڈال کر. انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ گناہ بہت بڑا ہے. اللہ، یتیموں کے مال سے بچنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. پورے نظام میں یتیم ہے، مدرسے میں یتیم طلباء پڑھ رہے ہیں، شہر میں یتیم طلباء آباد ہیں، اسکول اور کالجوں میں یتیم طلباء پڑھ رہے ہیں. تو اسلام کی خدمت اور اسلام کی رعایت سے حفاظت ہو سکتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، بس نکاح کرو جو اچھی لگے تم کو، من النساء، عورتوں میں سے. یعنی نکاح پسند کی کرو، لو میرج کرو. اگر تم نے پسند کے بغیر نکاح کی اور بلا جان آ گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ضروری ہے، رشتہ زندگی کا مسئلہ ہے. وہ ضروری ہے کہ آپ کی ان سے اور اس کی آپ سے پیار محبت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یارانے لڑو، معاشقے کرو، اور مختلف برتنوں کو چاٹتے جاؤ. یہ قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں، تحریف ہے. اور یہ شریعت نہیں، شریعت کے منہ پر تمانچائے. شریعت نے صرف اتنا کہا کہ پسند کا خاندان، پسند کا گھرانہ، پسند کی برادری، اور سالے کو دیکھ کے اس کی بہن کو سمجھو. اگر سالہ گورا نکلا اور بہن کالی تو تیری قسمت کی آسمان سے نرالی. توبہ توبہ. فانکحوا ما طاب لکم, بس نکاح کرو وہ جو اچھی لگے تم کو. من النساء, نکاح کا مقصد گناہوں کو روکنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. جب بیوی پسند کی ہوگی تو خاوند مغرب سے پہلے گھر داخل ہوگا اور بہت دیر سے نکلے گا, کیونکہ شاخ بان سے سیر نہیں ہوگا. اور اگر وہ پسند نہیں ہے تو آئے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے جیسے گھر پہنچوں گا بھوت نہیں نظر آئے گی. اور وہ سمسرا کا اور وہ شیشکی, وہ اس کی ہر ادا اس کو تکلیف دے لگے گی. اس لیے محبت اور پسند اور چاہت ہونا ضروری ہے. فقہا نے اسے استدلال کیا کہ اگر کسی کی بیوی اور شادی کی چاہت نہیں تو نکاح اور شادی مکروہ ہے. وَإِن تَوْقَانِ وَاجِبٌ, اور امام توقان نے کہا ہے کہ واجب شادی کرو. توقان مانا شہوت, یعنی کہ امام زفر کا چھوٹا بھائی تھا توقان. فن کے ہو ما تو بل کم من النساء. رأيت الرجال يضربون النساء. ایک ایسا شخص جس کی بیوی سے بڑی محبت ہے. رأيت الرجال يضربون النساء فشلت يميني يوما اضرب زینب. اس کی بیوی کا نام زینب تھا. کہ لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں, اگر میں نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا اور مارا تو میرا ہاتھ شل ہو جائے. توبہ توبہ. رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى دو دو وثلاثا تین تین ورباع چار. جب آپ نے ایک کی اور تسلی نہیں ہوئی تو زنا نہ کرو, دوسری کرو. اور جب آپ کی تین ہو گئی اور اب بھی بس چلنی کو دل چاہتا ہے تو وہ نہ کرو ایک اور صحیح. چار بیویوں سے یقیناً تمہیں مکمل تسلی ہوگی. اسلام میں چار سے زیادہ شادیوں کی ایک وقت میں اجازت نہیں. وہ ابن مغیلان کی دس بیویاں تھیں اور دسوں کے دس ان کی محبوبات تھی. اور جب حکم آیا یہ آیت نازل ہوئی, پیغمبر نے کہا ابن غیلان کیا خیال ہے, گر گیا اور بڑی محبت اور پیار سے بیویوں کو سمجھانے لگا. لیکن جب یہ لفظ کہے کہ بھائی چار رہے گی اور چھ جائے گی قیامت برپا ہوگی. ابن غیلان کہتے ہیں میں نے قیامت سے پہلے اپنے گھر میں قیامت دیکھی. بے شک اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے. ہر تکلیف اور مصیبت گزر جائے گی لیکن اسلام کے مطابق چلنا ہو. پیغمبر کے لیے کہا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین, آپ کو صرف اجازت ہے اور کسی مسلمان کو نہیں. آپ کی وفات کے وقت نو بیویاں تھیں, ایک وقت میں گیارہ جمع ہوئی, سترہ حرائر ہے اور ایماں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ کل 37 بندی ہے. مورخ دمیاتی سے ابن حجر نے فتح الباری میں 3 جگہ نقل کیا ہے. تعدد النساء یا تعدد ازواج کا مسئلہ شیخ رشید علی رضا مصری نے اس پر کتاب لکھی, اپنی تفسیر المنار میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. بعض زنادقہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اتنی بیویاں ہیں, آپ کی ہر شادی حکمت سے لبریز ہے اور وہ اسلام کی شدید ضرورت تھی. اسلام کی شدید ضرورت تھی اور آپ نے کم شادیاں کی ہے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر کو 100 نوجوانان جنت کی طاقت دی گئی اور دنیا کے 100 کے برابر ہر جنت کا ایک نوجوان ہے, اور بعض روایت میں 40 کے برابر ہے. تو 40 کو 100 میں ضرب دے دو کتنا ہو جائے گا, 4,000. اور ہر امتی کو کم از کم 4 کی اجازت ہے, تو 4,000 کو 4 میں ضرب دے دو تو 16,000. 16,000 عورتیں رکھنے کا پیغمبر کو اختیار تھا اور آپ نے صرف 9 اور 11 یا 17 اور 37 رکھی, کم از کم پر اکتفا کیا ہے آپ نے. اختار الافتخار علی الافتخار. اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا, اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے 4 کے درمیان, فَوَاحِدَةً ایک ہی بہت ہے, اس زمانے کی وہ ایک بھی 4 کے برابر ہو تھی. پکر حسین اور کوٹے تک ہی جائے نہ الڈیر ہی نہ کئی مستی گا کئی بدی کی پاوا چٹا کئی بدی. پرانے زمانے میں عورت سیدھی سادی تھی اور زیادہ ٹینٹ پینٹ نہیں جانتی تھی, اس زمانے کی ہو ایک عورت ایک لیاقت آباد کے برابر ہوتی. خاون کو ایسے گھیر کے رکھتی ہے کہ وہ غریب بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ حکمرانی کرتی ہے خاوندوں پہ. اس لیے قرآن نے کہا کہ 2 اور 3 اور 4 چھوڑو, انصاف نہیں کر سکو گے, ایک بہت ہے. کیونکہ 4 بیویاں ہوں تو بھی راتیں بھی تقسیم کرنے پڑے گی, محبت کا بھی خیال رکھنا ہوگا. حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک طرف سے خالج ہو گیا ہوگا اس کو, کیونکہ اس نے ایک بیوی سے محبت زیادہ کی, ایک سے کم کی. مولوی صاحبان تو جب نئی شادی کر لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پہلی والی غریب کا یہ خوار بدگار پھرتی ہے. یہ بات غلط ہے اور حرام ناجائز. جب یہ کیفیت ہو تو نکاح سے نکالو, طلاق دے دو گے. بس اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بہت. مولانا اشرف علی صاحب نے خانقاہ کے اندر ترازو لگایا تھا, جو بھی ہدیہ آتا اس کو آدھا ادھر آدھا ادھر, 2 بیوی آتی. اور مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں تبلیغی بزرگ کہ ہمارے گاؤں تھانہ بون کے قریب میں تھا, عید کے دن میں اور والد صاحب مل لے گئے تاکہ ملومت کی خدمت میں 2 ڈونگے کھیر لے گئے, گھر سے کھیر پکوایا. کلمہ جو تھا وہ سادہ تھا اور ایک کو سر برق لگایا تھا. تو حضرت عقیم الامت نے دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے تقسیم ہو گئی, تم نے تو غضب کر دیا, یہ ایک بھی ادا کرنا ہے اور دوسرے بھی ادا کرنا ہے, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا, یا دونوں سادے لاتے یا دونوں سر برق والے لاتے. تو مولانا جمشید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ہم تو حضرت کی دلبستگی کے لیے لائے تھے اور حضرت کو گرانی پیش آئی تو واپس کر دیں. حضرت نے کہا واپس, جب واپس کر دیے تو مولانا فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ قسم بین النساء, مساوات عورتوں میں تو آپ کے ذمہ, ہمارے ذمہ تو نہیں ہے, ہم یہ زر برق والے اپنی طرف سے چھوٹی بیوی کو بھیجتے ہیں اور یہ سادہ ڈونگا وہ بڑی والی سادی کو بھیجتے ہیں. ہم مولانا اشرف علی صاحب ہنس پڑے اور فرمایا ماشاء اللہ اور لوگوں کو بھی فقہ کی حکمت آتی ہے. مجھے الحمدللہ اور لوگوں کو بھی حکم فقہ معلوم ہے. یہ ایک دن مولانا جمشید تشریف لائے میرے قصہ سنایا, فرمایا اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو ایک ہی بہت ہے, او ماں ملکت ایمانوں کو, یا وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں وہ لونڈی رکھ لو, اس زمانے میں تو کنیزیں عام ملتی تھی. ذالک ادنا الا تولوا, یہ بہت نزدیک ہے کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. وآت النساء صدقاتهن نحلا, دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے پورے. کہتے ہیں کہ مہر واجب الادا ہے, مہر واجب الادا ہے, اتنا کم بھی نہیں جیسے مہمان رکھتے 32 روپے آٹا لے, تو 33 روپے کی تو انڈا دینے والی مرغی نہیں ملتی, کم از کم 250-300 کی مرغی ہوتی. تو آپ عورت کا مار مقرر کرتے 32 روپے آٹا لے, یہ 32 روپے آٹا نے اس وقت مقرر ہوا تھا جب 33 روپے کی 52.5 تولے چاندی ملتی تھی, تاکہ اس پر قربانی اور زکات نہ آئے. بس 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس سے تھوڑا کم کر لو, 1 تولہ آدھا تولہ, یا 7.5 تولے سونے سے 1 تولہ یا آدھا تولہ کم کر لو. مہر خاتون کا اعزاز ہے, بدل بوزا ہے فقہا کہتے ہیں. وہ جو قیمتی زندگی آپ کے حوالے کرتی ہے تو آپ بھی کوئی تحفہ و گفٹ پیش کریں. اور دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, بس اگر خوشی سے دے تم کو اس سے کچھ, خود عورت کل یا کچھ حصہ چھوڑے. فَكُلُوا هَنِيًّا مَّرِيًّا, بس کھاؤ اسے رچتا پچتا. شاہ عبد القادر کی اردو, بس کھاؤ اسے زر سر اچت کی, لگا تھا مار ہونے میں سب نظر اچت کی, لگا بنا شریف تھا گورا اچھے سے ٹکے ہوئے مجھے بجا سکے, لگا خامار نہیں. بس کھاؤ اسے رچتا پچتا. اصل میں کھانے کی دو صفتیں ہوتی ہیں, ایک کھانے میں لذیذ ہو اس کو ہنی کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ پر زود ہضم ہو. اب کھا تو لیا لیکن اب دے دے بھی تو دی گی اور دے دے بھی تو دی گی. وہ ایک چھوٹے بچے کے پیٹ میں درد تھا اور رو رہا تھا بڑا, اب بیا بے بیوی دے دے بھی تو دی گی دے دے بھی تو دی گی. ایسا ہوئی گئے, کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. اس جیسے ایک بچے کو لایا گیا لیکن اس کی زبان صاف تھی. اس نے جو سنا تو اس نے کہا لگا بدے دو جی دن چند دو دے, یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کہتے میرے پیٹ میں درد ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تھوڑا کھاتے تو درد نہ ہوتا. ویدے سے میری دی گی دے سے میری دی گی ویلے سے مجھے دیدی نے چھ دے دی دے گا. تو ہنی مانا لذیذ مزیدار, اور مریض زود ہضم. شاہ عبد القادر کہتے ہیں رچتا پچتا ہے, رچتا پچتا. اللہ تبھی تو انور شاہ سے ہم نے کہا کہ اور کوئی کتاب نہ ہو اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہو اور میں ہوں اور اس کو دیکھتا رہوں. خزانہ ہے علم. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کھانے کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسا کھانا نہ کھایا جائے جو معدے کے لیے تکلیف ہو. افقہا و طبا اس لیے کہتے ہیں کم خور درد, یہ سنت انبیاء ہے. کیوں؟ جلدی عزم ہو جائے گا, آپ کو سہولت ہوگی. جلدی عزم ہوگا اور جسم میں درد نہیں ہوگا تو خون صاف بنے گا. دیر سے ہضم ہوگا, پریشانی ہوگی تو خون کی جگہ غیلہ بنے گا, دل دماغ پر گھبراہٹ آ جائے گی. تو ماں دیش آدمی سے کم از زندگی کا بہترین ذریعہ پیٹ ہے. تاب تدریج میر وچ ہمس, یا آرام سے رہے تو کیا پرواہ ہے کسی کی, بس پیٹ معدہ صاف ستھرا رکھو. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, یہاں وشا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول تفسیروں میں کہ خاتون کے مہر کے تھوڑے سے پیسے اس سے لے لے, اس کا شہد خریدے, اور آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کا پانی زمین تک پہنچنے سے پہلے جمع کرے, اور اس میں شربت بنا لے اس شہد کا, اور وہ سات دن نہار منہ پیے, پیٹ کا ہر مرض ختم ہو جائے, پیٹ کا ہر مرض ختم ہو جائے. ولا تو السفهاء اموالكم, مت دو نہ تجربہ کاروں کو مال. بعض بچے غریب بڑے ہو جاتے ہیں جانتے کچھ نہیں. میں اتنا بڑا تھا اور ایک گھر میں گیا, میں نے کہا دودھ ہے. اس گھر میں نو لڑکیاں تھیں غیر شادی شدہ, اور بیل سے پالتے تھے وہ, تو ہم ان سے دودھ خریدتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا لیجیے میرا منگیتر آ گیا, میں آج ہی اس سے شادی کر ہی لیتی ہوں, اور دوڑتی ہوئی میری طرف آئی کہ اس کو پکڑنا ہے. میں بھاگتا ہوا آیا, برتن ورتن پھینک کے گھر والا, والدہ کا دودھ نہیں لایا. میں نے کہا نہیں میں دودھ لے گیا, لیکن وہ لڑکی نے کہا یہ میرا منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کرتی ہوں. میرا ماں چنگول لالو میں ذرا سلن وادوں کو رو رمڑ زبان جان دے. تو والدہ نے کہا وہ کہاں تھی اور آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں چلا گیا. کہا آپ بہت برا کرتے, آپ باہر سے آواز دیا کرے, گھروں میں کیوں جاتے؟ میں نے کہا آپ نے بتایا نہیں. کہا میں بتاؤں گی تو آپ گھروں میں نہیں جائے گا. جی نیولے ہوئے اور چڑھلے ہوئے تھوڑے رکھو نیولے ہوئے پڑی بات چڑھلے ہوئے رکھا ہو تو گھر سڑے کورنی کے اندر میں ماتا کو چاہیے نہیں تھی چدن نہ مرا ہر سب کے رہا کہنا مست جی نہیں ہوا دادا چانو بول رہا لو ادھر سر باتوں کو ایسا زمانہ تھا سیدھا میں با کر گیا تھا. کوئی وہ لڑکا ہو تو خوش ہو جائے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹیلی ویژن وی سی آر کی وجہ سے بالغ ہو چکے ہو, سب چیزیں وہ دیکھتے ہیں. میں حیران تھا کہ اس کا کام کیا ہے میرے ساتھ کیسے دیکھتی. تو بعض لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن تجربہ کار نہیں ہوتے. میں نے کہا تھا نا کہ سارا جہان عقل کا محتاج ہے اور عقل صرف تجربے کا محتاج ہے. یاد رکھیں عقل کو صرف تجربہ چاہیے. بات کی مکمل سلطنت حکومت عقل کر سکتی ہے مگر تجربہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, اس کا باپ ہمارا کلاس فیل ہوتا ہے, تو ان سے ہم سریا خریدنے گئے مسجد کے لیے. وہ مولوی صاحب تو نہیں تھا, مولوی نہیں ہوا, وہ ٹھیکیدار بن گیا, سبق چھوڑ دیا, اور اس کا بیٹا جو ہے سر بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا اس اڈے پر سریا کر یہ ریٹ ہے اور تم یہ ریٹ مانگ رہے ہو, کیوں انکل وہی سے لے لے, انکل وہی سے لے جہاں سے آپ کو پہلے وہ. میں نے کہا پلان کو دورا کل بنو کہ جنا اس پھر پیسے وہ لے لے داجی کے بڑے سادہ رہے پچھاڑے انکل آپ مان لیں جہاں سے سستا ملتا ہے میں نے کیوں خرید رہا ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے اور عقل لوگ چالاکی اتنی ہے کہ آپ کو بازار میں بیچ کے آپ کو پتہ بھی نہیں ہو, آپ بک چکے ہو. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, نہیں میدان تھا اس میں لوگ کھیلتے تھے, تو بچے آئے سیٹی بجا رہے تھے, میں نے کہا مسجد میں سیٹی بجا رہے ہیں انکل, یہاں بھینس کڑی ہے تو مسجد میں تو بھینس بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات کہی انکل, اس زمانے میں یہاں بھینس سے کڑی ہوتی ہے اور چھانے کی اور گیٹ کے درمیان میں جگہ تھی. انکل پھر تو یہاں بھینس بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا گھر ہے تو بھینس بھی باہر باندھ لے رہا. مجھے بھی بڑی ایسی آئی, میں نے دعا کی, قبولیت کا وقت تھا اور دعا قبول ہو گئی, اللہ نے توفیق بھی دی اور جگہ بھی مل گئی اور میں سے باہر سفر آئی پہ نکل گئی. اس بچے کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آئی, سیٹی بجا رہا تھا. میں نے کہا کیا کر رہا مدرسے میں, آئے کہ سیٹیاں بجا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بچے بھی کبھی کبھی سچے ہوتے ہیں, ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. لیکن اس وقت کے بچے بہت زیادہ تیز, اللہ اکبر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اصفہان نصف جہان است. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان, بہت زیادہ عقل ہوتی تھی, مشہور تھا کہ عقل کی تقسیم اصفہان سے شروع ہے, جہاں سے عقل بٹی نا وہ اصفہان تھا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھ لوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہیں. ابھی شہر دور ہے, باہر جن کے مکانات کے سائڈ پہ وہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے. کہ میں نے آواز دی, میں نے کہا بیٹے ہم تین مسافر ہیں, ایک میں ہوں, ایک میری گھوڑی ہے, ایک میرے ساتھ مرغی ہے, اور کھانے کا وقت ہو چکا ہے, بھوک لگی ہے, صرف دو پیسے ہیں, کیا کروں؟ ایک بچے نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے, خربوزے لے لو آپ کھاؤ, چلکا گھوڑے کو ڈالو اور بیج مرغی کو ڈالو, پھر دوڑا کھیل لے. شیخ سعدی کہتے میں واپس ہو گیا کہ جس شہر کے چھوٹوں کا یہ عالم ہوں, بڑوں کے ساتھ گزارا کیسا ہو. یا آپ ہٹکے والا ٹیو کرا آپ ہوٹل سے جائے آستا ہوا چوا اور جڑی جی چرگیتا ہوا چوا آپ بڑے آسان کر. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ کوفہ گئے, ان کو پتہ چلا تھا کہ کوفہ میں بھی بہت زیادہ عقل ہے, بہت اوقلا ہے. تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی تھی. اور اس نے علی سے کہا کہ آپ علی ہیں؟ جی میں علی ہوں. کہا اس کی ماں اور میری ماں آپس میں ساس اور بہو ہے، یہ میری کیا ہے؟ سارا جہان کو آپ کہے بالکل دنگ رہ جائے گا. حضرت علی عرض پڑے، حضرت علی نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کے کوفہ آیا ہوں، کہ اس کی ماں اور میری ماں آپس میں ساس اور بہو ہے، یہ میری کیا لگتی ہے؟ علی نے کہا تیری بیٹی، تیری بیوی جو ہے وہ اس کی بہو ہے اور تیری ماں جو ہے وہ اس کی ساس ہے، آپس میں ساس اور بہو ہو گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، دینا نہیں کمک لوگوں کو مال ان کا، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ کہ بنایا اللہ نے تم کو اس کے نگران. بھائی یتیم بچے بڑے تو ہو گئے لیکن تجربہ ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ 25 سال کا ہو جائے آپ بس حوالے کریں، چھوڑے بات ہے، 25 سال کا تو دادا بنتا ہے، کیونکہ اقل عمر بلوغ لڑکے کی 12 سال ہے اور اقل عمر حمل 6 مہینے ہیں. تو 12 سال میں گرما گرم لڑکا جب ٹائم پر اس کو شادی مل جائے وہ کام کر لیتا ہے، اور وہ اتفاق سے گرم نسل تھا، 6 مہینے میں ہی بچہ باہر آ گیا. تو جب وہ 25 سال کا، اس طرح اس کے بیٹے نے بھی 12 سال میں کی، تو جب اس کی عمر 25 سال ہو رہی تھی تو پوتا بھی ہو گیا تو دادا بن گیا تھا. تو امام اعظم کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر کے یتیم کو لازمن ان کے مال و جائیداد حوالے کرو. امام شافی کہتے ہیں کہ کمال نبوت 40 سال میں ہے، اور 40 سال بعد وہ کیا کرے گا، ویسے لوگ کھا جائیں گے. اور مت دیجیے کمک لو کو مال تم، وہ جس کا تمہیں نگران بنایا، ورزقوہم فیہا، لیکن ان کو کھلاؤ اس میں، وکسوہم کپڑا پہناؤ، وقولو لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے بات سلیقے کی کہ بیٹے آپ کا ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے. وابتلوا الیتاما، جانچ دے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب عمر بلوغ کو پہنچے. فإن آنستم منہم رشدا، اگر تم نے محسوس کی ان میں عقل، فادفعوا الیہم اموالہم، دے دو ان کو مال. ولا تاکلوها، کھانا نہیں اسے اسرافا، ضرورت سے زیادہ، وہ بیدارن، وقت سے پہلے. 5 روپے سے کام ہو سکتے، 6 کیوں خرچ کرتے ہو؟ آج نہیں کل چاہیے، تم آج کیوں خرچ کرتے ہو؟ اسرافن، ضرورت سے زیادہ، بیدارن، وقت سے پہلے. این اکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائے تو پہلے پیسے ختم کرو، نہیں ایسا نہیں کرو. ومن کان غنیاً، اور جو کوئی غنی ہو، فلیستعفف، وہ بچے، یتیموں کا خرچہ بھی نہ لے. ومن کان فقیرن، جو تنگ دست ہو، فلیاکل، پس یتیم کے مال میں کھائے، بالمعروف، دستور کے مطابق. فیضا دفات الیہم اموالہم، اور جب دینے لگے ان کو ان کے مال، فاشہدوا علیہم، گواہ مقرر کرو ان پر. وکفا باللہ حسیبا، کافی ہے اللہ حساب کرنے والا. جب یتیموں کو ان کے مال و دولت سپرد کرنے لگو، کیونکہ باپ مرنے کی وجہ سے آپ کی نگرانی میں تھا، تو چند افراد کو بٹھا لو کہ یہ شخص، اس کا باپ مرا تھا، اس کے اتنے پیسے، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنی زمین، اتنا گھر میرے پاس رہ گیا ہے، اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے، لہذا اس کے سپرد کرنا چاہتا. لا الہ الا اللہ. جا جس وقت آپ ان کو مال حوالے کریں تو گواہ مقرر ہوں گے، کل اگر وہ کوئی اشکال کرے گا تو سب لوگ کہیں گے بھئی ہمارے سامنے آپ کے حوالے کیا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے واسطے حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورت کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ نصیب مفروضہ، یہ حصہ مفرض ہے. یہ آیت کریمہ ہے جس سے پتہ چلا کہ لڑکی یعنی بیٹی کا حصہ بھی فرض ہے. بعض قوموں کے ہاں بیٹی کو دینے کا رواج نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد دوسرے گھروں میں چلی جائے گی، یہ غلط ناجائز اور حرام ہے ایسا تصور. انگریز نے جب ہندوستان پر گرفت مضبوط کی تو اس نے یہ دیکھا کہ کہاں کہاں اسلام موجود ہے اور کس طرح اس کو ختم کرے گی. مثلا انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ فیصلے علماء سے کراتے ہیں تو انہوں نے عدالتیں لگائی اور مجسٹریٹ اور جج بٹھا لیے اور پولیس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا کہ ان سے فیصلے کرو. انہوں نے دیکھا کہ مذہب کے لوگوں کے سر پر پگڑیاں ہیں اور پگڑی اعزاز سمجھی جاتی ہے، تو انہوں نے وہ جو فوج میں بینڈ باجے والے ہوتے ہیں ان کو کہا تم بھی باندھو پگڑیاں، اور ڈائننگ کار والوں کو کہا ریل گاڑی میں جو کھانا بیچتے تم بھی پگڑیاں باندھو. تو ڈول بجانے والے اور ڈائننگ کار والوں نے جب پگڑیاں باندھ لی تو ہندوستان کے علماء ڈر گئے اور انہوں نے پگڑیاں اتار کے ٹوپیاں لے لی. لیکن کابل و زابل اور وزیرستان اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کے مسلمان مضبوط رہے اور انہوں نے پگڑی نہیں اتاری. بارہ فرق تو آئے، فرق تو آ گیا. ایسی کئی چیزوں پر ان کی نظر تھی. مثلا انہوں نے کہا کہ تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی انگریزی پڑھا ہوا ہو، اگر قرآن کا حافظ بھی ہے، زبردست مفسر بھی ہے، فقیہ و محدث بھی ہے اور انگریزی نہیں آتی تو ہمارے دفتر نہیں آئے گا، بے تعلیم آدمی ہے. تو اسلام کو اور اسلامی علم کو تعلیم سے نکال دیے. تو دین پڑھنا اختیاری ہو گیا اور ضرورت جو پوری ہو رہی تھی وہ انگریزی سے پوری ہو گئی. تو ایک مسئلہ مسلمانوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی وراثت دیتے تھے، اگر مرنے کے بعد ہو تو بیٹے کے لیے دو حصے، بیٹی کا ایک حصہ، بھائی کا ایک حصہ، بہن کا آدھا حصہ. لیکن اگر زندگی میں دینا چاہے تو حکم یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن برابر ہے. کئی دنوں بین اولاد کو فی العطیہ، اور اس پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، کیونکہ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت کا تعلق موت سے ہے، زندگی میں تو عطایا ہوتے ہیں. انگریزوں نے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا اور وہ یہ کہ پختون قوم کو کہا کہ تمہاری یہ بیٹی اور بہن تمہاری اجازت کے بغیر شادی کر دی. کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کو پشتو میں کہتے ہیں مٹھیدا, بہت بڑا عیب ہے کسی کی بیٹی یا بہن بغیر اجازت کے شادی کر لے, اس کو وہ گھر نہیں چھوڑتے, اس کے ساتھ بدوباش نہیں کرتے, بس چلے تو دونوں کو قتل کرتے. تو انگریزوں کو جمع کی, انگریزوں نے پختونوں کے بڑوں کو جمع کیا اور ان کو کہا جس بیٹی اور بہن نے تمہیں جرگے سے نکالا, مسجد سے نکالا, عزت کے دن سے نکالا, وہ پھر اپنے یار کے ساتھ عدالت میں کھڑی ہوگی, شریعت میں تو ہے آپ سے عزت مانگتی ہے, دینا چاہتے ہو؟ پختونوں نے کام نہیں دینا چاہتے ایون بٹری دیتا ہی اور آپ اتلی جا. یہ گورا شریعت کے خوشتا قرآن کی دی اور انگریزی قانون میں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم کو انگریزی قانون منظور ہے, شریعت منظور نہیں. اور انگریز کتنا مکار و عیار تھا, اس کا اس بل کا نام رکھا شریعت بل, توبہ توبہ توبہ, اس کا نام رکھا شریعت بل. جب یہ پاس ہو گیا تو پھر اس کو مشتہر کرا رہے تھے. مشتہر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مثلاً یہاں آپ کے ہاں بھیج دے, مجھے تلقین کرے کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرے تاکہ یہ لوگ آگاہ ہو جائے کہ بھئی مسلمانوں کو بڑی تکلیف درپیش تھی, ان کی لڑکی اور بہن بغیر اجازت کے نکاح کر لیتی اور پھر بھی جائیداد اور حصے کا وارث ہوتی, ہم نے ان کے ملی جلی کوشش سے اتفاق سے اس کو ختم کیا. اور بڑے انعام و اکرام انگریز کرتا تھا. اکثر پیران طریقت جو ہوتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں, ان کو پہلے پکڑتا ہے اور ان کے مرید بھی ایسے بدھو ہوتے ہیں, پیر صاحب جو کہے وہ ٹھیک. صبح سرد میں ایک پیر تھا زیارت کا کاشف میں, اس کا نام تھا پیر جان جان, اصل میں نام تو اس کا تھا میر احمد جان, لیکن پختون میں مشہور ہو گیا تھا پیر جانان. تو وہ بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے انگریزوں نے اس کو بڑے پیسے دیے کہ جہاں کوئی نیا عالم ملے فوراً اس کو لے آئے. 1927 میں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ نے دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کیا, مولانا انور شاہ سے ہر کتاب میں اول آئے اور بڑا انعام و اکرام شاہ صاحب نے ان کا کیا, خصوصی سند لکھ کی دی. مولانا لطف اللہ صاحب اور پیر صاحب کے خاندانی سے کچھ دور کے تعلقات تھے, بڑے علماء کو جمع کیا, انگریز افسران بھی بیٹھ گئے اور حضرت مولانا کو کہا کہ آپ اس بارے میں اظہار رائے کریں. مولانا بہت زوراور تھے, بہت جوشیلے تھے, اس نے تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے اور یہ فرض ہے, نصیب مفروضہ, لہذا جو لوگ اس بل پر رضامند ہوئے ہیں وہ سب کافر مرتد ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور تجدیدی نکاح کر لے, کیونکہ اللہ کی کتاب کے خلاف کیا ہے. اور بہت وجد اور جوش سے کہا. پیر میر احمد جان جو صدر تھا, انگریزوں نے اس کو دیکھا کہ یہ کون سی عجیب مولوی ہے, اس نے تمام بیڑا غرق کیا, لیکن حضرت مولانا اتنے پرجوش تھے اور سلیقہ مند عالم تھے کہ پیر میر احمد جان جوش میں آیا اور اس نے لاؤڈ سپیکر لیا اور اس نے کہا علماء صبح سرد میں بہت ہوں گے لیکن حق بولنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ بہن اور بیٹی کو حصہ دینا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے. آج اس مولانا سے مجھے پتہ چلا ہے. لہذا تم لوگ گواہ رہو, میں تمہارے سامنے اپنی لڑکی ہوں جس کی اتنی عمر ہے اور یہ نام ہے. آج کی اس تقریر کے انعام میں مولانا لطف اللہ کو نکاح میں دیتا ہوں. اور مولانا سے کہو کہ کہو میں نے قبول کیا حضرت, نکاح میں نے قبول کیا حضرت. بکل کل ابھی ان کو تقریر خود ہی گٹ لی. اور اس کے بعد وہ بل ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے, ختم ہو گیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے واسطے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. مما قل منه او قصر, زیادہ ہو یا کم ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو راضی کر دیا. راضی کیا مطلب ہے؟ آپ جائیداد, زمین, گھر, نقدی سونا جتنا بیٹے کو دے رہے اتنا اس کے آگے کر لیں. وہ پھر کہے کہ ہمارا بھائی ہے, ہم نہیں لینا چاہتے, ان کو اختیار ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار, ولیتامہ یتیم بچے, والمساکین نادار لوگ, تقسیم ہو رہی ہے تو تقسیم کو ان کی ہوگی نا جن کے بنتی ہے, سب کے تو نہیں, لوگ بہت جمع ہوتے ہیں. فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُمْ, تو کھلا دو ان کو بھی, تھوڑی تھوڑی کھجورے دے دو, ایک ایک کباب دے دو, ایک ایک پکوڑی دے دو, جو چیزیں موجود ہو کھانے کی وہ تقسیم کر دو. خیر ہے. وَقُولُوا لَهُمْ, اور ان رشتہ دار یتیم مسکینوں کو کہو, قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات سلیقے کی کہ تمہارا نہیں بنتا ہے, جن کا بنتا ہے ان کو دیا جائے گا. لیکن یتیموں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ, لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, کاش کہ چھوڑے اپنے پیچھے بچے ناتوان. خَافُوا عَلَيْهِمْ, کتنے ڈرتے ہوں گے ان کے بارے میں کہ اگر آپ مرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ, پلس اللہ سے ڈرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بات کرے ان سے بھی سلیقے کی, صحیح بات کرے, سدید, ٹھیک ٹھیک بات کہے. شیخ الہند کہتے ہیں کہ ان کو کہے کہ بیٹے یہ آپ ہی کا ہے, یتیموں کو کہے, مگر آپ کے لیے ہم خیال رکھ رہے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ, بے شک وہ لوگ, يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناجائز ظلم کر کے. انما یاکلون فی بطونہم نارا, بے شک وہ ڈالتے اپنے پیٹوں میں آگ. پس یصلون سعیرا, اور ہم قریب چلے جائیں گے جلانے والی آگ میں. یتیموں کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے, بدترین سزا کا باعث ہے. چنانچہ اس سلسلے میں باقاعدہ شرعی تقسیم ضروری ہے.